بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. یہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، اس میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ مصافحہ کا حکم بیان کریں گے، اور دو مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے، اس وقت وہ کیا کر سکتے ہیں، اس وقت کیا چیز مستحب ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ممنوع ہے، اس باب میں مختلف حدیثیں لا کر ان ساری چیزوں کو واضح کریں گے. ایک چیز ہے مصافحہ، جسے ہم ہماری زبان میں ملاقات کرنا کہتے ہیں. آپس میں جب دو شخص ہاتھوں کو ملاتے ہیں، مصافحہ، ملاقات کرنا، ہاتھوں کو ملانا، شیک ہینڈز کرنا. دوسری چیز بشاشت الوجہ، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملنا، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو. مسکراہٹ نہیں تو کم سے کم چہرے کے اوپر تر و تازگی نظر آئے، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ دل میں محبت ہوگی. تو دل میں جب محبت ہوتی ہے، ایک مریض ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، بہت درد میں ہے، کرب و بے چینی میں ہے، ظاہر ہے کہ مسکراہٹ کی توقع تو اس سے نہیں رکھی جائے گی، مگر جب اس کے پاس عیادت کے لیے کوئی ایسا شخص آئے گا جس سے اسے انس ہو، جس کی محبت اس کے دل میں ہے، تو چہرے سے پتہ چلے گا. اس کو بشاشت کہتے ہیں، بشاشت الوجہ، چہرے کی بشاشت. تو ملاقات کے وقت مصافحہ، ہاتھوں کو ملانا، ملاقات کے وقت چہرے پر بشاشت کا ہونا. پھر اگر ملاقات کسی بڑے آدمی سے ہو رہی ہے، اور بڑے سے مراد دینی اعتبار سے بڑا ہے یا نسبی اعتبار سے بڑا ہے، باپ ہے، چچا ہے، کوئی محسن ہے، یا امام ہیں مسجد کے، شیخ ہیں، اپنے استاد ہیں، کوئی صاحب تقویٰ ہے، تو ان کے ہاتھ کو ملاقات کرتے ہوئے چومنا، اس کا کیا حکم ہے، اسے بھی بیان کیا جائے گا. اور ساتھ میں یہ کہ اپنی اولاد کو شفقت سے چومنا، محبت سے چومنا، اور سفر سے جب کوئی آئے تو صرف سلام اور مصافحہ پر اکتفا نہ کرنا، بلکہ اسے گلے لگانا، اس سے معانقہ کرنا. اور سلام کے دوران جھکنے کا کیا حکم ہے، بہت سے لوگ جو ہیں سلام کرتے وقت یوں تھوڑے جھک جاتے ہیں، تو جھکنے کا کیا حکم ہے. یہ ساری چیزیں اس باب کے تحت جو حدیثیں آ رہی ہیں ان میں آئیں گی. سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کی کنیت ابو الخطاب ہیں. ان ابی الخطاب قتادت رحمہ اللہ تعالی قال قلت لانس، یہ قتادہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اکانت المصافحت فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مصافحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھا؟ یہ قتادہ جو ہے یہ تابعی ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر و موتم من الصحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے وہ چند حضرات، چار پانچ، جن کا بالکل اخیر میں انتقال ہوا، ان میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو انہوں نے وہ دور دیکھا ہے جب دائیں بائیں آگے پیچھے انگلی پر گنے جا سکے اتنے ہی صحابہ تھے. تو تابعین کا دور آ چکا تھا، اور ان کا جب آخری دور تھا تو جس جگہ پر یہ رہتے تھے وہاں صحابہ میں یہ اکیلے ہی تھے، دور دور تک دوسرا کوئی صحابی نہیں تھا. تو یوں سمجھیے کہ صحابہ کا دور ختم ہو چکا تھا، اور اب جو ہے وہ نوجوان تابعین جنہوں نے صحابہ کا دور ہی نہیں دیکھا تھا، اساگیر تابعین، وہ جس طرح اکابر تابعین جنہوں نے صحابہ کا دور دیکھا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کا تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا تو وہ ان کے بارے میں پوچھتے تھے. اب وہ دور آ گیا کہ صحابہ بھی دنیا سے چلے گئے، تو ایک آدھ صحابی جو رہ گیا تھا اس سے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھتے تھے اور صحابہ کے بارے میں بھی پوچھتے تھے. تو مصافحہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپس میں ملاقات کے وقت مصافحہ کا رواج تھا؟ جب ملتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قال نعم، فرمایا کہ جی ہاں. یہ حدیث جو ہے وہ بخاری شریف میں ہے، رواہ البخاری. وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما جاء اہل الیمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم اہل الیمن وہم اول من جاء بالمصافحة، رواہ ابو داود باسناد صحیح. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث لائے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اہل یمن آئے، لما جاء اہل الیمن، جب اہل یمن آئے، شارحین فرماتے ہیں کہ اہل الیمن سے یہاں مراد شاید حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں، جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. تو لما جا اہل الیمن، یا ہو سکتا ہے کہ اور کوئی جماعت مراد ہو، اس لیے کہ یمن سے کئی مرتبہ وفود آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. تو جو بھی وفد تھا، جب اہل یمن آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، قد جاءکم اہل الیمن، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، وہم اول من جاء بالمصافحتے، اور وہ سب سے پہلے لوگ ہیں جو مصافحے کو لے آئے. اب یہاں جو ہے ذرا غور سے سمجھنے کی بات ہے، بہت اہم بات ہے. یہ بالکل حدیث کا میں نے ٹھیٹھ ترجمہ کر دیا ہے، جس طرح حدیث ہمارے سامنے ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اہل یمن آ گئے ہیں، اور وہ سب سے پہلے لوگ ہیں جو مصافحہ لے کر آئے. اب یہ جو ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ تحقیق کے تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں، ایک بات یہ فرمائی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اور یہ یمن والے یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مصافحہ کو اپنی زندگیوں میں انٹروڈیوس کیا ہے. یہ مصافحہ کا رواج جو ہے وہ یمن والوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. اب کوئی شخص اگر صرف اس حدیث کو دیکھے، ریاض الصالحین ہے اور ریاض الصالحین کا انگلش میں ترجمہ ہے، بہت لوگ پڑھتے ہیں، تو ان کو اتنا ہی سمجھ میں آئے گا جو میں نے ابھی عرض کیا. میں بہت اہم بات کی طرف آپ حضرت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کے لیے 6 سال 8 سال کھپانے پڑتے ہیں. اگر ایک شخص مدرسے میں 6 سال پڑھنے کے بعد بھی بخاری سمجھ سکتا ہے، اور آپ حضرات بھی اگر ترجمہ پڑھ کر کے بخاری سمجھ سکتے ہیں، تو ان کو 6 سال مدرسے میں جانے کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ اتنے سارے سفیر در بدر کی ٹھوکریں کھا کر چندہ کیوں اکٹھا کرتے ہیں، اور امت کے لاکھوں روپیے کیوں ضائع ہو رہے ہیں ان مدارس کے پیچھے، اگر گھروں میں بیٹھ کر صرف ترجمے سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. حدیث کا ذخیرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اسے قرآن مجید جو ہے اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ تو محفوظ ہے، الحم سے لے کر والناس تک، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، مگر اس کی پھر تفسیر جو ہے اس کا ذخیرہ بہت وسیع. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ جمع ہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو کچھ ارشاد فرمایا، پھر تبا تابعین نے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتا اور صرف ترجمے کو دیکھتا ہے تو غلط فہمی ہو سکتی ہے. اول تو یہ کہ ترجمہ، اور اگر کسی کو صرف ترجمہ نہیں بلکہ عربی زبان پر بھی عبور ہو تو صرف ٹیکسٹ کو دیکھ کر کے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. جیسے اس حدیث میں دیکھو کتنی پیچیدگی ہوگی. اس حدیث میں جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ بس اتنا ہی ہے. اب محدثین کا کام کیا ہے؟ محدثین کا کام یہ ہے کہ استاد ان کے سامنے حدیث جن الفاظ سے بولتا ہے ان الفاظ سے آگے امت تک وہ پہنچا دیتے ہیں. بس محدثین کا یہ کام ہے. محدثین کا یہ کام نہیں ہوتا کہ یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں ذرا اپنی طرف سے ایک آدھ جملہ بولوں بیچ میں، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. یہ کام پھر فقہا کا ہوتا ہے، یہ کام پھر حدیث پر شرح لکھنے والوں کا ہوتا ہے کہ یہ جو ابو داؤد شریف کی روایت ہم تک پہنچی ہے اور ذرا تھوڑی ویگ ہے، تو یہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف میں ہے، یہ بخاری میں ہے یا نہیں، مسلم شریف میں ہے یا نہیں، ترمذی شریف میں ہے یا نہیں، اور اگر ترمذی شریف میں ہے تو حضرت انس ہی سے مروی ہے یا حضرت ابو ہریرہ سے، کن کن صحابہ سے یہ مروی ہے اور کتنے راستوں سے یہ پہنچی ہے، ان سب کو جمع کرو اور جمع کر کے دیکھو کہ ویگ کیوں ہے، کسی دوسری جگہ پر کچھ ہمیں ڈیٹیل کچھ ملتی ہے یا نہیں. اور اللہ تعالی شانہ نے جو ہے یہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے حدیثوں پر کام کیا ہے، جیسے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی ہیں، بخاری شریف کی کامنٹری انہوں نے لکھی ہے، وہ شافعی تھے، دوسرے حنفی ہیں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ہمزلف تھے، ساڑو تھے، ایک شافعی تھے ایک حنفی تھے، ایک زمانے میں دونوں تھے، ایک ہی جگہ پر دونوں رہتے تھے، ایک ہی قبرستان میں دونوں مدفون ہوئے، اور ایک نے جو ہے وہ بخاری شریف کی خدمت کی فقہ شافعی کے اعتبار سے، اور دوسرے نے حدیث بخاری شریف کی خدمت کی فقہ حنفی کے اعتبار سے. ابھی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح لکھی ہے تو بخاری شریف کی کتاب پر شرح لکھی ہے، تو بخاری شریف میں جو حدیث ہوتی ہے تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں کتاب میں یہاں ہے، فلاں کتاب میں یہاں ہے، اس کتاب میں اس کے الفاظ یہ ہے، اس کتاب میں اس کے الفاظ یہ ہے. یہ کون سا دور ہے جبکہ کمپیوٹر نہیں تھا، کتابیں ہوتی تھی، اور کتابیں بھی جیسے ہمارے یہاں اس وقت ساری چھپی ہوئی ہے اور ہر کتب خانے میں موجود ہے، ایسا نہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحریر میں نے کسی جگہ پڑھی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میں جب حدیث پر کام کر رہا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، عرب و عجم ان کے علم پر متفق ہیں، اور مسلم شریف کی شرح جو عربی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنی شروع کی تھی اور آدھے راستے پر جا کر حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، اس مسلم شریف کی شرح کو عربی میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے مکمل کی. ہمارے بزرگان دین نے بخاری شریف کی عربی میں شرح لکھی ہے، ہمارے بزرگوں نے مسلم شریف کی عربی میں شرح لکھی ہے، ہمارے بزرگوں نے ترمذی شریف کی عربی میں شرح لکھی ہے. علماء دیوبند نے بہت خدمت کی ہے قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی. سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے ائمہ میں سے ایک امام ہے شیخ صالح بن حمید، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں کے بڑے علماء میں سے ہیں. تو سب سے پہلی مرتبہ جب انگلینڈ تشریف لائے تو دارالعلوم بری بھی آئے، مجھے ہی یہ ذمہ داری دی گئی تھی، میں نے جا کر کے حضرت کو مدعو کیا، دعوت قبول کی انہوں نے، لندن میں میری ان سے ملاقات ہوئی. جب دارالعلوم آئے تو دارالعلوم آ کر انہوں نے تقریر میں جو سب سے پہلی باتیں کچھ کہی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مجھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان ڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ڈائریکٹلی یا ان ڈائریکٹلی. اور کہا مجھے اس لیے بہت خوشی ہوئی کہ میں بھی ان کا شاگرد ہوں. اب ہم سب لوگ حیران تھے کہ شیخ صالح بن حمید شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کیسے شاگرد. تو شیخ صالح بن حمید اس وقت فجر کی نماز کے بعد حرم شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور میں نے بھی اس درس میں کئی مرتبہ شرکت کی ہے، بہت عمدہ درس دیتے تھے. تو شیخ صالح نے اس بیان میں دارالعلوم بری میں سب کے سامنے یہ کہا کہ میں حرم شریف میں فجر کی نماز کے بعد درس دیتا ہوں، تو اس درس کی تیاری کے لیے جن کتابوں کو دیکھتا ہوں ان میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے، اس لیے میں بھی ان کا شاگرد ہوں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی میں نے کسی جگہ یہ تحریر پڑھی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں حدیث پر کام کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ مسلم شریف کی شرح ہی ہو، تو کہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کام کو کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی میں پوری شرح کو دیکھ رہا ہوں، تو بہت اچھا ہوگا کہ اب کمپیوٹر کی مدد سے جہاں جہاں حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث فلاں جگہ پر ہے، یہ حدیث فلاں جگہ پر ہے، یہ حدیث فلاں جگہ پر ہے، تو کچھ کمی رہ گئی ہو تو میں اسے پوری کر لوں. اور بہت اچھا خیال تھا کہ اب جو کہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور میں اس شرح کو لکھنے کی وجہ سے پورا ریفر کر رہا ہوں، تو ہر ہر حدیث پر میں کمپیوٹر میں دیکھ لوں، اور حافظ صاحب نے جو لکھا ہے کہ فلاں جگہ پر ہے، فلاں جگہ پر ہے، فلاں جگہ پر ہے، تو جو کچھ کمی ہے وہ میں پوری کر دوں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو پوری کتاب میں 10 یا 15 جگہ پر مجھے اضافہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. کمپیوٹر کی مدد سے جو ریفرنسز سارے تھے وہ حافظ ابن حجر کے ذہن میں تھے، اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کو قبول کیا تھا. اسی لیے جب بھی کوئی حدیث ویگ ہوتی ہے شرح کی طرف دیکھتے ہیں تو فوراً کلیئر ہو جاتی ہے. تو یہ جو 6 سال تک مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے تو طالب علموں کو یہ کہا جاتا ہے کہ 6 سال پڑھنے کے بعد آپ عالم نہیں ہوئے، اب آپ طالب علم ہوئے. اسے کہ 6 سال آپ اپنے اساتذہ کے پاس پڑھتے رہے تو استاد جو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہاں پر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے اور علامہ نووی نے یہ لکھا ہے اور فنا کتاب میں اس کا یہ جواب ہے، تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ حدیث کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے، تفسیر کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے، تو اب آپ طالب علم بنے. اب تو یعنی 6 سال تو طالب علم بننے میں لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ عالم ہونے کے بعد حقیقی معنی میں طالب علم بن کر علم حاصل کرتا ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ شیطان جو ہے ہمیں قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث کے الفاظ کی تشریح میں اسی طرح لگا دیتا ہے اور صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی، اور پھر اس میں کبھی کبھی عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے اس میں کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے مصافحے کو انٹروڈیوس کیا ہے. اب اس پر سوال پیدا ہو گیا کہ عرب حضرات بھی آپس میں مسافہ کرتے تھے، دوسرے علمی ذخیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب حضرات کے یہاں بھی مسافہ چلتا تھا، اور یہ یمن کے وفد کے آنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ مسافہ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے آنے سے پہلے مسافہ خود کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مسافہ کو انٹروڈیوس کیا. تو یہ جب سوال قائم ہوا تو اب ادھر ادھر دیکھنا پڑا، تو شارحین نے ادھر ادھر دیکھا، تو مسند احمد کی جب روایت سامنے آئی تو پتا چلا کہ اس حدیث میں تھوڑا اختصار ہے. مسند احمد کی روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد اس وقت بیان فرمایا تھا جب یمن کا وفد آنے والا تھا. تو قد جاکم اہل الیمن، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یعنی تمہارے پاس اہل یمن آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آ رہے ہیں تو پھر آئے ہیں کیوں فرمایا؟ تو عربی زبان جو ہے وہ ہماری زبانوں سے ذرا الگ ہے. عربی زبان میں جب کوئی بات یقینی ہوتی ہے کہ ایسا ہونے والا ہی ہے تو اسے پاس ٹینس میں لے جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ اتا امر اللہ، قیامت آ گئی. کہاں آ گئی؟ 1400 سال گزر گئے، نہیں آئی. تو اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں قیامت آ گئی، ابھی تو 1400 سال ہو گئے نہیں آئی. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ہو جانے کے بعد جتنا یقین ہوتا ہے، تو قیامت جو آ رہی ہے اس کے بارے میں اتنا ہی یقین ہے کہ یقیناً وہ ہونے والی ہے. تو چونکہ وحی کے ذریعے آپ فرما رہے تھے کہ اہل یمن آ رہے ہیں، تو کہا کہ ایسا ہی سمجھو کہ وہ آ گئے. قد جاکم اہل الیمن، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، قد جاکم اہل الیمن، اہل یمن آ رہے ہیں. صحابہ کو کہا کہ اہل یمن آ رہے ہیں، آ گئے وہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ تو یہ حدیث بہت بعد میں بیان کر رہے ہیں نا، آ گئے وہ. آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں پہلے ہی سے مسافے کا رواج تھا، مگر جیسے اس وقت جو ہے آپ کسی بستی میں چلے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ لوگ آپس میں جب بھی ملتے ہیں بہت مسافہ کرتے ہیں، اور کسی بستی میں چلے جائیں گے تو مسافہ کا بالکل رواج نہیں. تو صحابہ میں مسافہے کا رواج تھا مگر کم، اور یہ اسلام سے پہلے مسافہ کا رواج تھا عربوں میں. تو کچھ چیزیں جو اچھی تھیں وہ اسلام نے باقی رکھی، جو بری تھی اسے ختم کر دی. تو مسافہ کا رواج عربوں میں پہلے سے تھا، اسلام آیا، مسافہ اچھی چیز ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے اسے باقی رکھا، مگر رواج جو ہے ہلکا پھلکا تھا. اور جیسے اسلام سے پہلے ان حضرات میں مسافہ کا رواج تھا، اہل یمن میں بھی تھا، مگر اہل یمن میں رواج بہت زیادہ تھا. جہاں کہیں مل جاتے تھے تو مسافہ، جہاں کہیں ملتے تھے مسافہ، جہاں کہیں ملتے تھے مسافہ. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مسافہ کا رواج ڈالا. اس کا مطلب یہ ہے، یہ حضرت انس فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد نہیں ہے. آپ نے تو صرف اتنا ہی ارشاد فرمایا کہ اہل یمن تمہارے پاس آ رہے ہیں کل پرسوں ترسوں. یہ قصہ حضرت انس سنا رہے ہیں. تو حضرت انس نے اپنی طرف سے یہ کہا، مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت انس نے اپنی طرف سے لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی شروع میں مسافہ ہلکا پھلکا تھا، مگر جب یہ لوگ آ گئے، جہاں گئے کسی کو ملتے تھے مسافہ، جہاں گئے کسی کو ملتے تھے مسافہ، تو اہل یمن کی برکت سے مدینہ میں رہنے والوں میں بھی مسافہ عام ہو گیا. یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مسافہ کو عام کیا، مسافہ کو رواج دیا. تو بہرحال مسافہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں تھا. اب اس سلسلے میں اور جو باتیں ہیں وہ میں آئندہ نشست میں عرض کروں گا. تو دیکھو بھائی حدیث کیسی ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن آ گئے ہیں اور یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جو مسافہ کو لائے، یہ حدیث ہے. مگر مانا اس کا کیا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن آنے والے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یمنی لوگ جو آئے نا، انہوں نے مسافہ کو مدینہ منورہ میں بہت زیادہ عام کیا، اس سے پہلے مصافحہ تھا مگر ہلکے پھلکے انداز میں تھا. اس لیے اس سے آپ حضرات کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے حدیث اور قرآن سمجھنے کا شوق ہو تو علماء کی صحبتوں میں بیٹھو اور ان سے سن کر سیکھو. نمبر دو, علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو, اور صرف ترجمہ نہیں پڑھنے کا. ہاں ترجمہ بہت خطرناک ہے, ترجمہ نہیں, ترجمہ اور ساتھ میں حدیث تشریح. اس لیے کہ تشریح سے جو ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا ہے, یہ حدیث میں کانٹرڈکشن جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس کا کیا جواب ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.